سورۃ توبہ مدنی ہے، 129 آیات اور 10 رکوع ہے. نزول میں 113 ہے. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں 9 نمبر سورت ہے. یہ سورت ایک قسم کے جہادی احکام کی تکمیل میں ہے، اور سورت انفال جہاد کے مسائل اور احکام کی ابتدائی تمہید پر تھی. انفال تمہید جہاد ہے، اور سورت توبہ یہ تکمیل جہاد ہے. اس مناسبت سے انفال کے بعد سورت توبہ رکھی گئی ہے. قرآن کریم کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا ہے، لیکن اس سورت کے شروع میں صحابہ نے بسم اللہ نہیں لکھا، اور جب ابوبکر کے دور میں اور حضرت عثمان کے دور میں مصحف جمع ہو رہا تھا، اس سے نسخے بن رہے تھے، تو کسی کاتب وحی نے بھی اعتراف نہیں کیا کہ اس کے پاس سورت توبہ پر بسم اللہ ہے. اس واسطے بالاتفاق صحابہ نے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا، اور اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا. یہ سنت طریقہ ہے. بہتر ہے کہ پیچھے سے ایک آیت پڑھی جائے اور پھر سورۃ توبہ تلاوت ہو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابتدائی بسم اللہ تو ہے قرآن پاک کا، جیسے اگر آمن الرسول بما انزل آم پڑھے تو بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار پڑھے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس طرح اس پر بھی ہے. استاد محترم حضرت بن نوری نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے تھے کہ نہیں، اس طرح بھی سورۃ توبہ پر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے علماء تفسیر نے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت منافقین پر بہت زیادہ غضبناک ہوئے، جیسے مرغی اور بکری ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اس طرح سورت برات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا نامناسب و خلاف سنت ہے. یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی زمانہ تھا جس میں آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، اور علی تحقیق تبوک کا غزہ آخری غزہ ہے، اور بدر کا غزوہ ابتدائی غزوہ ہے. وہ انفال میں تھا اور یہ توبہ میں ہے. گزشتہ سورت میں کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کی تیاری تھی، اور اس صورت میں کفار اور منافقین سے بوجہ کفر اور نفاق کے بیزاری ہے. وہ صورت المعدہ للجہاد ہے، اور یہ صورت لتبریہ عن المنافقین والمشرکین ہے. اس صورت کے اخیر میں مہاجرین و انصار کے مناقب ہے، اور اس صورت کے شروع میں مشرکین اور منافقین کے قبائل ہے. برات من اللہ و رسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے. الی الذین، ان لوگوں کے لیے، عاہدتم من المشرکین، جن کے ساتھ تم نے عہد کیا مشرکین میں سے، جن مشرکین سے تمہارا عہد و پیمان ہے، بس وہ عہد و پیمان پورا ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے. فسیحو فی الارض اربعت اشہرن، پس چلو زمین میں چار مہینے، رجب، ذیقعد، ذلحج، محرم، اشہر حرم. وعلمو جان لو انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم نہیں ہو اللہ کو بے بس کرنے والے. وان اللہ مخزی الکافرین، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. وعذان من اللہ و رسولہ، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. الانا سے لوگوں کے سامنے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن کیا اعلان ہے؟ ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ، بے شک اللہ بیزار مشرکین سے اور ان کے پیغمبر بھی. فَإِن تُبْتُمْ، بس اگر تم نے توبہ کی شرک سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، بس جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم بے بس نہیں کر سکتے اللہ کو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خبر دے کافروں کو دردناک عذاب کی. اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ مشرکین، آہدتم، جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوكم شیئاً، پھر انہوں نے کمی نہیں کی تمہارے ساتھ بالکل. ولم یظاہروا علیکم احداً، اور نہ مدد کی تمہارے خلاف کسی کی. فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، پس پورا کرو ان کے ساتھ عہد مدت تک. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے پرہیزگاروں کو. جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور انہوں نے تمہارے خلاف مدد نہیں دی اور نافرمانی نہیں کی، ان کی مدت پورا کرنے میں قباحت نہیں. اور جن لوگوں کے ساتھ تم نے عہد کیا لیکن انہوں نے عہد توڑا ہے، تم بھی اعلان کر لو کہ ہم تمہارے عہد و پیمان سے بری ہے. چار مہینے کا احتیاط کرو اشہر حرم کا، اس میں جنگ و جدال بنا ہے، بقیہ جس مہینے میں ملے. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ، جس وقت نکل جائے یہ حرمت کے مہینے، رجب، ذیقعد، ذلحج، محرم، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں ان کو پاؤ، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو گھیر لو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر تاک میں، ہر گھات میں، جو پکڑنے کی جگہ ہوتی مورچہ. فَإِن تَابُوا، پس اگر انہوں نے توبہ کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھی نمازیں، وَآتَوُ الزَّكَاةَ، دینے لگے زکات، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جانے دو ان کا راستہ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، تمام معتبرات میں ہے کہ سورۃ توبہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے ایک طرف تو مشرکین و تمام لوگوں کو اطلاع کر دی کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، صرف وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو اطمینان تھا کہ انہوں نے عہد و پیمان کی مخالفت نہیں کی، انہیں آگاہ کیا کہ تمہارے ساتھ مدت تک رعایت ہے، مدت پوری ہونے کے بعد تمہارے ساتھ بھی آئندہ عہد و پیمان نہیں ہوگا. اور اسی کے ساتھ آپ نے حضرت علی کو کہا کہ آپ جائے اور موسم حج میں کعبہ شریف میں اعلان کرے کہ آئندہ کوئی مشرک اور کافر یہاں حج اور عمرہ کرنے نہ آئے. کہتے ہیں کہ حضرت علی کو پہلے آپ نے حضرت ابوبکر کو کہا تھا، پھر حضرت علی کو بھیج کر حضرت ابوبکر کو روک لیا. تو روافض کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ آپ کے بعد خلیفہ علی ہوں گے، تو اس لیے ابوبکر کا انعزال ہو گیا آپ کے علی بھیجنے سے. ہم کہتے ہیں یہ 100% غلط ہے، بالکل غلط بات ہے. ابو بکر کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ کے مؤذن تھے, اور پھر علی کو اس لیے بھیجا کہ ابو بکر امت کے امام اور پہلے خلیفہ بننے والے تھے. اور اذان کون دے گا؟ ثم اذن مؤذن, اذان مؤذن دیتا ہے. اور وہ علی ہے, اے علی جا کے تم اعلان کرو, کیونکہ ابو بکر تو امت کا پہلا خلیفہ اور پہلا امام ہے. الحمدللہ علی ہذا. یوم الحج الاکبر, عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جس دن جمعہ ہو اور عرفہ پڑ جائے, جس دن جمعہ ہو اور عرفہ پڑ جائے اس کو حج اکبر کہتے ہیں. سن 1983 میں عاجز و فقیر کا پہلا حج تھا اور جمعہ کو عرفہ پڑ گیا تھا. الحمدللہ, تو پہلا حج جو میں نے کیا ہے وہ حج اکبر تھا. فرمایا کہ اشہر حرم نکلنے کے بعد مشرکین کے ساتھ کوئی رعایت نہیں, ہر جگہ ان کے لیے بیٹھو پکڑو مارو, سوائے اس کے کہ یہ ایمان لائے, نمازیں پڑھے, زکات دے, بے شک پھر یہ قابل عفو ہے کیونکہ پھر تو مسلمان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے, فاجر ہو اس کو پناہ دے دو, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ سن سکے اللہ کا کلام, خدا کا پیغام سنے, قرآن سنے. اللہ فرماتے ہیں مشرک بھی قرآن سنے تو امن مل جائے گا. تو مسلمان جو صبح سے شام تک تفسیر پڑھے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو کتنا بڑا اجر اور امن ملنے والا ہے. ثم ابلغوا ما منع, پھر پہنچا دو اس کو جائے امن. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں. اگر کوئی مشرق آپ کو کہے کہ میں آپ کے دین پر آنا چاہتا ہوں لیکن پہلے مجھے قرآن سناؤ, تو آپ قرآن سنائیں اور اس کو امن دے دیں. اور یہ تاریخ اور دنیا گواہ ہے, یہ موجودہ آسمان و زمین گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جب موقع ملا ہے انہوں نے امن قائم کیا ہے, اور مسلمانوں سے کسی نے امن مانگا ہے تو انہوں نے امن دیا ہے, اور کبھی بھی کسی کے امن میں خلل نہیں ڈالا. پہلی صدی کے آس پاس عبد الملک کی حکومت تھی اور اس کا گورنر تھا حجاج بن یوسف, اور وہ بصرے کا گورنر اور با اختیار تھا. اس زمانے میں کچھ لوگ تجارت کے غرض سے یہاں سندھ آئے تھے. سندھ کے قزاقوں نے, ڈاکوؤں نے ان کو گرفتار کیا, مال و متاع چھین لیا, اور وہ عرب عورت ہے ان کی, وہ بیاسرے ہو کر بندرگاہ کے کنارے فریاد کر رہی تھی, واہ حجاج کاش کہ ہمارے گورنر کو پتہ چل جائے. اس زمانے میں گورنر جو ہوتے تھے وہ امن قائم کرتے تھے, وہ تمام مسلمانوں کا سرمایہ ہوتا تھا. یہاں سندھ میں بادشاہ تھا راجہ داہر, اور اس کا ایک بھائی تھا اس کا نام تھا راجہ ظاہر. ہند اس کے پاس تھا اور سندھ اس کے پاس تھا. جس وقت مسلمان عرب گرفتار ہو گئے اور ان کا مال و متاع سندھی ڈاکو نے چھین لیا, اور ان کی عورتیں بندرگاہ پر فریاد کر رہی تھی اس وقت سمندری جہاز روانہ ہو گیا اور یہ جہاز بصرہ جا کے لنگر انداز ہوا اور وہاں خبر پھیل گئی کہ عرب عورتیں ننگے سر بندرگاہ پر رونا رو رہی تھی اور ان کے خاوند گرفتار تھے. مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے جامع مسجد بصرہ میں فجر پڑھائی اور فجر پڑھاتے ہی محراب کے پیچھے چلا گیا کہ لبیک میں حاضر ہوں اور میں پوری کوشش کروں گا اپنی سلطنت لٹا دوں گا لیکن تمہارا بدلہ لوں گا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کچھ عورتیں رو رہی ہے, آواز آ رہی ہے اور مسلمان فرمان روا سے مدد مانگ رہی ہے. کچھ دیر جب گزر گئی جہاز سے بھی لوگ اترے, انہوں نے بھی آ کے حجاج بن یوسف کو آگاہ کیا. حجاج بن یوسف نے ظالم کتنا بڑا تھا اور اپنے مسلمانوں کا عاشق کتنا بڑا تھا, راجہ داہر کو خط لکھا کہ آپ کے قزاقوں نے ہمارے عربوں کو لوٹا ہے, مارا ہے, آپ بغیر تاخیر کے ان کا مداوا کرے اور قزاقوں کو سزا دے دے اور مجھے خبر دے. راجہ داہر نے کہا جائے دفع ہو جا عرب بدو, اونٹ چراؤ اور پتے کھاؤ, تم کون ہوتے ہو مجھے دھمکی دینے والے؟ کیونکہ اس خط میں یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی اور میرے لوگوں کو رہا نہیں کیا اور مسلمانوں کا بدلہ ڈاکوؤں سے نہیں لیا تو میں ایسا حملہ کر دوں گا کہ مجاہدین کی تلواروں کی چمک سے آپ کے قلعے کی عمارت چمک اٹھے گی. راجہ داہر بہت غصہ ہو گیا اور اس نے کہا میرے پاس کس چیز کی کمی ہے, میں کیوں ڈروں؟ اپنے حجاج بن یوسف کو جب یہ پیغام ملا کہ اس نے نافرمانی کی تو آپ خط لے کر اور عبد الملک کے پاس گئے جو بادشاہ تھا اصل, اس کو کہا یہ صورتحال پیش آئی. عبد الملک نے کہا کیا سوچا ہے؟ کہا حملہ کرتا ہوں سندھ پر, کرو میں ساتھ ہوں. حجاج بن یوسف نے فوج میں اعلان کیا کہ میں سندھ پر لشکر کشی کر رہا ہوں, کوئی ہے ہمارے اس حملے میں شرکت میں کون کون جائے گا؟ پہلا ہاتھ کھڑا کیا محمد بن قاسم نے, 17 سال عمر تھی اس کی اور حجاج بن یوسف کا داماد تھا اور اس کے ساتھ 1700 فوجی مجاہدین تیار ہو گئے. بصرے سے ایران, ایران سے بلوچستان کے راستے سے آئے, جب آئے تو سامنے دریائے سندھ پڑ گیا. پیچھے راجہ داہر کا قلعہ ہے اور درمیان میں دریائے سندھ ہے. محمد بن قاسم نے اقلیدس کے ماہرین کو کہا, جیومیٹری والوں کو, کہ کنارے سے دریا کا وتر معلوم کرو, دریا کتنا چھوڑا ہے. اقلیدس کے اساتذہ نے کنارے سے دریا ناپا اور خبر دے دی کہ اتنا چھوڑا ہے. کشتی بانوں کو کہا درخت کاٹو کشتیاں بناؤ, انہوں نے درخت کاٹے, تختے لگائے ایک دوسرے کے پیچھے, تختے لگے. اسلامی فوج کو کہا چڑھو, اسلامی فوج وہاں اتر گئی, انہوں نے تختے واپس نکال کر کے پورا سٹاک لگایا دریا سے دور اور راجہ داہر کو خبر دی کہ اب بھی وقت ہے توبہ کرو اور سندھی قزاقوں کو گرفتار کرو, ہمارے عرب تاجروں کو رہا کرو مسلمانوں. وہ جنگ کرنے تیار ہو گیا, گمسان کی جنگ ہو گئی. راجہ داہر کی فوج کو شکست ہوئی. شکست کا طریقہ یہ تھا کہ ایک جھنڈا تھا بہت بڑا, پورے قلعے پر اس کا سایہ تھا, اس کو گرانا ضروری تھا. اسلامی فوج نے کوشش کی لیکن وہ جھنڈا نہیں گرا. محمد بن قاسم نے خود تیر و کمان لیے اور قلعے کے دیوار پہ چڑھا اور وہاں سے جو شیش لگایا اور تیر پھینکا جھنڈا گر گیا. کمانڈر ان چیف ایسا تو نہیں ہوتا, ہر ایک تھوڑا کمانڈر ان چیف بنتا ہے. جب جھنڈا گر گیا تو راجہ دائر کی شکست مان لی گئی, وہ قلعے میں جا کے بند ہو گیا, قلعے کا دروازہ بند ہوا اور قلعہ اس کا تقریباً 300 میل میں تھا. اس جگہ 100 سال تک اسلامی فوج لڑتی رہے, اندر نہیں آ سکتی, میرے پاس اندر باغات ہے, ہر چیز ہے. اب بڑی مشکل پیش آئی, راتوں کو اسلامی فوج پہرہ دے رہی ہے, موقع تلاش کر رہی ہے. ایک رات کو راجہ داہر نے مذہبی اوتاروں کو اور پنڈتوں کو کہا کہ اپنے دوشوان دیکھو, اوتار دیکھو, وید دیکھو, گیتا دیکھو, مذہبی کتابیں دیکھو, بتاؤ یہ عذاب کیسے جائے گا. مسلمان آئے ہیں وہ تو جا ہی نہیں رہے, ہمارے ملک کو قبضہ کر دیا. ایک لاٹ پادری ان کا آگے بڑھا اور اس لاٹ پادری نے کہا کہ پنڈت, وہ جو مشہور مذہبی پنڈت تھا, اس نے کہا میرے پاس اس کا علاج ہے, فلاں جنگل میں ہمارا اوتار ہے اور آج رات کو اس کا پرشاد دیں گے, چودہ رات کے 14ویں کا چاند ہے, اور صبح اسلامی فوج تباہ ہو چکی ہوگی. بادشاہ نے کہا واہ شاباش, یہ تو کرنے کا کام ہے, جلدی کرو, کیسے ہوگا؟ کہا آپ کے خاندان کے 2 فردوں میں سے ایک ہوگا, یا آپ کی بیوی, آپ کا جانا ٹھیک نہیں, اہلیہ جائے گی. وہ تو پریشان تھا بہت زیادہ مسلمانوں سے. راجہ دائر نے اپنی بیوی کو آرڈر دے دیا کہ پنڈت کے ساتھ جاؤ. چلتے 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 رات کو پنڈت نے اس کو چھیڑنا شروع کیا. راجہ دائر کی بیوی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا بس اسلامی فوج قابض ہے, راجہ دائر قتل ہو گیا اور آپ اور ہم مل کر کے خوشی کی زندگی گزاریں گے. اس نے کہا آپ تو مجھے لے کے آئے ہیں کہ یہاں پرشاد چڑھائیں گے, دعا کریں گے, اسلامی فوج ختم ہوگی. اس نے کہا یہ طریقہ تھا آپ کو محل سے نکالنے کا, اور اب آپ میرے ساتھ راضی ہو جائیں اور راضی خوشی میرے جنگل میں آ جائیں. وہ بڑے خاندان کی عورت تھی, وہ کہاں ایسے کمینے کے ساتھ تیار ہو سکتی تھی. اس نے رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کر دیا اور جنگل میں رات کو شور مچ گیا, اچانک دیکھا کہ ایک شخص تلوار ہاتھ میں, جنگی ٹوپی سر پہ رکھا ہوا, خنجر گلے میں لٹکا ہوا, گھوڑے پر سوار اچانک آ گیا. پوچھا کون لوگ؟ پنڈت تو گھبرا گیا. اس خاتون نے کہا ہمارے ملک پر مسلمان عربوں نے حملہ کیا ہے, میں راجہ دائر کی بیوی ہوں, ہم بہت پریشان ہیں. میرے خاوند نے, راجہ دائر نے مذہبی لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ یہ مسلمان یہاں سے کیسے جائیں گے. اس نے اس اوتار کے پرشاد اور دعا کا کہا مجھے لے کے آیا, اب مجھے چھیڑ رہا ہے. اس فوجی نے تلوار سے پنڈت کا سر قلم کر لیا, دور پھینکا. خاتون نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد بن قاسم. کہا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ کہا فوج کا پیرا ہے, آج رات کو میرا نمبر ہے اپنے فوج کی نگرانی کے لیے. کہو مسلمان سے پسالار. اچھا ایسا کریں, مجھے میرے محل پہنچا دیں قلعے میں, میں کبھی نکلی نہیں ہوں اکیلے کبھی بھی, اور مہربانی کریں اور مجھے میرے گھر پہنچا دیں. محمد بن قاسم نے کہا تین شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ کہ آپ مجھ سے آگے نہیں چلے گی, پیچھے آئے گی, بس مجھے صرف چپ راس دائیں بائیں کہے گی, میں چلتا رہوں گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے ہاتھوں میں زیورات ہے, پیروں میں پازیب ہے, اس کی شرنگ شرنگ کی آواز ہے, اس کو روکو. اس نے فوراً اتار لی. اور تیسرا یہ کہ جب آپ کا شہر آ جائے تو آپ خود روانہ ہو جائے اور مجھ سے بات نہ کریں. اس نے کہا یہ کیوں؟ کہا اسلام میں اجنبی عورت سے پردہ ہے. اچھا, خاتون حیران ہو گئی کہ وہ بھی مذہبی شخص تھا, دیکھو کتنا بے حیا و بے شرم تھا, اور یہ مذہبی سپاہی اور سپہ سالار ہے, اور اپنے دین اور مذہب میں کتنا غیرتی اور کتنا پاک دامن ہے. چلتے چلتے شہر آیا. محمد بن قاسم نے کہا چلو. کہ شہر میں سینکڑوں بنگلے ہیں, مجھے کیا پتا ہے, آپ ساتھ رہے. قلعہ آیا. کہ قلعے میں 2500 محلات ہیں, آپ اندر آئے. اس نے سنتری کو آرڈر دے دیا پیچھے ہٹو. یہ اندر داخل ہوا کہ یہ سامنے محل دیکھو, یہ ہمارا ہے, اس میں میں اور راجہ دائر دونوں رہتے ہیں, اور اس کا پیچھے کا حصہ دریائے سندھ میں کھلتا ہے. میں اندر جا کے جب آپ حدود سے نکل جائے تب میں راجہ دائر کے پاس جاؤں گی, اس وقت تک اندر کھڑی رہو گی دروازے میں تاکہ آپ امن سے اپنے مقام پر پہنچے. کتنی دیر میں آپ پہنچے گے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنے وقت لگ جائے گا. کہا میں اپنے خاون کو بتاؤں گی کہ مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں, پاک لوگ ہیں, لوگوں کو امن دینے والے, لوگوں کی عزت رکھنے والے ہیں, اور یہ مذہب جھٹلانے کا نہیں ہے, یہ اختیار کرنے کا ہے اور مسلمان ہو جائے. اگر میرا خاون مسلمان ہو جائے اور وہ آپ کے دین پر آ جائے, آپ ہمیں چھوڑیں گے؟ اور انہوں نے کہا آپ کی یہ موجودہ حکومت قائم رہے گی, ہم جس طرح آئے تھے اسی طرح کپڑا جھاڑ کے یہاں سے نکلیں گے. اس نے کہا میں 3 دن تک کوشش کروں گی, 3rd day عصر کے بعد اگر آپ کو کوئی اطلاع نہیں آئی, یہ محل اس کا پیچھے دروازہ دریائے سندھ میں کھلتا ہے, جب اس کے دونوں دروازے کھلے ہو تو علامت ہے کہ آپ آئیے, اور جب اس کا ایک دروازہ کھلا ہو ایک کے واڑ تو مت آئیے, ابھی بات باقی ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کھڑی رہی محمد بن قاسم گھوڑے پر سواروں کے بالا. مسلمانوں کو کہا کہ ہم دریائے سندھ کے فلاں سائڈ سے راجہ داہر کے قلعے پر حملہ کریں گے, تیار رہو. ساری اسلامی فوج دریا کے کنارے آ گئے, اور جب 3 دن پورے ہوئے محمد بن قاسم نے فوجیوں کو عصر کی نماز پڑھا لی تو سامنے دیکھا دونوں دروازے کھل گئے. اس نے کچھ فوج کو اپنے لیے چنا تھا, باقی لوگ باہر کھڑے رہے, اور یہ اتنے افراد میرے ساتھ سامنے چلیں گے, اور دریا پر چھلانگ ماری. جو طریقہ تھا ان کا وہاں پہنچنے کا, وہاں پہنچ گئے, کھڑکی میں داخل ہو گئے. سامنے راجہ دائر تخت پر بیٹھا تھا, اور یہ خاتون پیروں میں بیٹھی ہوئی منتیں کر رہی تھی اور اسلام لانے کی ترغیب دے رہی تھی, اور وہ نہیں مان رہا تھا. محمد بن قاسم اندر داخل ہوا اور بی بی سے دریافت کیا کہ یہ مان رہا ہے؟ کہا نہیں مان رہا ہے, مارے اسے. محمد بن قاسم نے اس کا سر قلم کر لیا, اور تمام کمروں میں جو اس کے افسران تھے اور فوجی اور پولیس کے بڑے تھے, ان فوج کو آرڈر دیا سب کو پکڑو, باندھو ان کو. چنانچہ ایک عرب شاعر نے اس موقع پر کہا ہے ان السماء والشجاعة والندى، ان السماء والشجاعة والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمد. خیر خواہی، بہادری اور لوگوں کے ساتھ ہمت اور جرت کا برتاؤ محمد بن قاسم پر ختم ہے. ان السماء والشجاعة والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمد. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مشہور زمانہ عربی مورخ امام بلازری المتوفى 370 ہجری اپنی کتاب فتوح البلدان میں لکھ چکے ہیں، فتوحات سن میں، اور انہوں نے محمد بن قاسم کی منقبت اور مدح میں اور بھی اشعار لکھے ہیں، بڑے اشعار لکھے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ کے پاس پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ سن لے اللہ کا پیغام، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ، پھر اس کو پہنچا دیجئے جائے امن، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. مسلمانوں کے مزاج میں اور ان کے فطرت میں خیانت نہیں ہے، دیانت ہے، طہارت ہے، عفت ہے، لوگوں کی عزت اور توقیر ہے. اس لیے اسلام تلوار کے نوک سے نہیں بلکہ مجاہدین کے بلند اخلاق سے آگے بڑھا ہے.